دوسرا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. اس میں دو اہم لفظ ہیں، ایک یقین ہے ایک شک ہے. یقین کسے کہتے ہیں اور شک کسے کہتے ہیں؟ یقین سے مراد اچھا علم کے کیا درجات ہیں، یاد آ گیا؟ یقین سے مراد علم ہے، یقین علم ہے. یقین علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننا یقین کے ساتھ. شک کیا ہوتا ہے؟ جس میں 50-50. کیا 50-50؟ یعنی حقیقت کے مطابق بھی ہو سکتی، مخالف بھی ہو سکتی ہے، اسے شک کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کیا ہے؟ یہ گھڑی ہے. یقیناً کیا ہے؟ گھڑی ہے. یہ علم ہے. کوئی شخص کہتے ہیں یہ گھڑی نہیں، یہ موبائل ہے، یہ کیا ہے؟ جہل ہے. جہل مرکب ہے، بارک اللہ فیک. کسی حقیقت سے الگ یا مخالف جاننا، اس پہ یقین کر لینا. یہ رحمک اللہ، یہ گھڑی بھی ہو سکتی، موبائل بھی ہو سکتا ہے، 50-50 چانس. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شک کہتے ہیں. بعض مسائل دیکھتے ہیں، یعنی اگر یقین ثابت ہو جائے کہ چیز کا، پھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. الیقین لا یزول بالشک، جب یقین ہو جائے کسی مسئلے پہ، اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شک طاری ہو جاتے تو یقین کی طرف واپس ہم پلٹیں گے اور معاملہ بالکل آسان اور صاف ہو جائے گا. بعض مسائل لیتے ہیں، ایک شخص وضو کرنے کا یقین ہے، پھر اسے شک پڑ گیا کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا. یقین کی چیز پہ تھا؟ وضو پہ تھا. اس نے ظہر کا وضو کیا ہے، عصر سے پہلے اس کو یقین وضو پہ تھا، اب شک اسے یہ پڑ گیا پتہ نہیں وضو میرا باقی ہے کہ وضو ٹوٹا ہے. تو حقیقت کیا ہے دیکھتے ہیں. دوسرا شخص ہے، اسے شک آ گیا ہے کہ کیا اس نے وقت کی فرض نماز پڑھی یا نہ پڑھی، فرض نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اسے شک پڑ گیا ہے. تو کیا اس نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، کیا کرے گا وہ؟ ایک شخص، تیسری مثال لیتے ہیں، ایک شخص کو شک ہے کہ اس نے بیوی کو طلاق دی ہے، تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ فلان عورت میری بیوی ہے، کیا اس کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس قاعدے کی دلیل. الیقین لا یزول بالشک، عن عباد بن تمیم عن عمه انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم والنسائي. متفق عليه حديثه، والنسائي نے اس روایت کیا ہے. اس حدیث کا ترجمہ، سیدنا عباد بن تمیم اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ اس شخص کے بارے میں جسے نماز کی حالت میں خیال آتا ہے کہ کسی چیز کا وہ وجود پاتا ہے جس سے نماز ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی پیٹ میں کوئی، جیسے پیٹ میں گڑ گڑ کہتے ہیں، گڑ گڑ ہو رہی ہے پیٹ میں، لیکن کچھ اس نے محسوس نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز سے نہ پھرے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا بو پائے. ایک ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے پیٹ میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز گھوم رہی ہے، کوئی گیس وغیرہ ہے، کوئی ایسے پرابلم ہے، تو ایسے شخص شک پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کوئی، پھر آرام بھی آ جاتا ہے. اب شخص میں شک میں پڑ گیا ہے کہ کیا وضو ٹوٹ گیا، ہوا تو خارج نہیں ہوئی، تو ایسے شخص کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے. مسئلہ نماز کے دوران ہی مسئلہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں شریعت کی آسانی، دیکھیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑے، نماز مکمل کرے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، باطل ہو گئی ہے. یقین کا لفظ کہاں ہے؟ یقین کا لفظ نہیں ہے، لیکن یقین جس چیز سے ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. یقیناً کیسے معلوم ہو سکتا ہے کسی کو کہ اس کی نماز ٹوٹی ہے یا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے؟ کیسے یقین سے پتہ چلتا ہے؟ ہوا کے خارج ہوتی ہے، یا تو بھو ہوتی ہے یا آواز ہوتی ہے. تو جب تک دونوں میں سے ایک نہ پایا جائے اس وقت تک نماز نہ چھوڑے. اب دیکھتے ہیں، اب جس شخص کو یقین ہے کہ اس کا وضو ہے اور پھر شک میں پڑے گا اس کا وضو ہے کہ نہیں، تو یقین کس چیز پہ ہے؟ وضو پہ ہے. اب شک کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہا تو اس کا وضو باقی ہے، وہ ظہر کے وضو سے عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک. دوسری مثال میں جسے شک ہو گیا کہ اس نے وقت کی فرض نماز نہیں پڑھی، کیا کرے گا؟ پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، اسے یقین نہ پڑھنے پہ ہے، شک پڑھنے پہ ہے. تو یقین اصل میں اس کی گردن سے یہ فرضیت ابھی ساقط نہیں ہوئی، جب تک کہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، اور شک یہاں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. بیوی کو طلاق دیے، شک ہے، یقین کس چیز پہ ہے؟ یقین کس چیز پہ ہے؟ طلاق پہ ہے یا شک؟ یقین نکاح پہ ہے، شک طلاق پہ ہے. تو طلاق ہوئی نہیں ہوئی. فلان عورت میری بیوی، مجھے شک ہے بیوی ہے نہیں ہے. سبحان، دیکھے کہ شریعت نے کس طریقے سے ان مسائل بکھرے ہوئے ہیں، دیکھیں کیسے جمع کے قاعدے کے اندر. حدیث میں طلاق کا ذکر ہے، حدیث میں نکاح کا ذکر ہے، حدیث کا تعلق تو وضو سے، طہارت سے، نماز سے ہے، طلاق کا مسئلہ کیسے اس میں شامل ہو گیا؟ اس لیے قاعدہ فقہیہ کبرا ہے، اس کے ماتحت بہت سارے فقہی مسائل جمع ہو جائیں گے، عبادات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے بھی، آداب کے تعلق سے بھی. تو آئے دیکھتے ہیں اس قاعدے سے بعض فروع قاعدے. ایک شخص کو شک ہے کہ آیا اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کیا یا نہیں، وضو کرنے کے بعد وضو کیا، پھر وضو ٹوٹ گیا، رحمک اللہ، پھر اس شک پڑ گیا میں نے دوبارہ وضو کیا کہ نہیں کیا. فروع قاعدہ، الاصل بقاء ما کان علی ما کان، اصل چیز کا باقی رہنا ہے جس چیز پر وہ پہلے سے تھا، پہلے کس چیز پہ تھا وہی معتبر ہے. یعنی جس کو شک ہے کہ آیا اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کیا یا نہیں، تو اصل میں وہ بے وضو ہے. ایک حسن وضو کیا یقین، پھر ٹوٹ گیا یقین، پھر اسے شک ہوا کہ میں نے دوبارہ وضو کیا کہ نہیں کیا، تو یقین کس چیز پہ ہے؟ وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو نہیں کیا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب یقین اس پہ کس چیز پہ ہے کہ اس کا وضو ہے، کیونکہ یقین تو وضو ٹوٹ گیا اس کا یقین ہے. اب شک یہ ہے کہ دوبارہ وضو کیا کہ نہیں کیا میں نے، اب ہم کہیں کہ دوبارہ وضو کر لو، تمہارے دوبارہ وضو نہیں کیا تم نے. ایک اور مثال لیتے ہیں، ایک اور قاعدہ. ایک شخص نے اپنی ہتھیلی پر پینٹ یا گوند چپکا دیکھا، پینٹ یا گوند جو ہے ہاتھ میں چپکا دیکھا، جو پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روکتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ دوسرا شخص، ایک شخص نے اپنے کپڑے پر منی کا نشان دیکھا اور اسے احتلام یاد نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ ایک شخص نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ گوند یا پینٹ لگا ہے، یہ گوند یا پینٹ اتنا تھک ہے کہ پانی کو جلد سے روکتا ہے، پہنچنے نہیں دیتا، اور اگر پانی وضو کا کسی حصے کو ٹچ نہ کرے، نہ چھوئے، تو وضو باطل ہے، یہ معروف بات ہے. اور اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ دوسرا شخص نے دیکھا نماز پڑھنے کے بعد شام کو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے پر منی کا نشان ہے، اور یقین اس کو یقین یہ ہے کہ منی ہے یہ، لیکن اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اسے احتلام، اسے یہ پتہ ہے احتلام ہو، لیکن اسے یہ یاد نہیں کہ کب ہوا ہے. تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ اگر اسے دونوں نے نمازیں پڑھ لی ہیں. ایک اور اصل اس بڑے قاعدے سے نکلتا ہے، الاصل اضافۃ الحادث الاقرب اوقاتہ، اصل کسی چیز کا پایا جانا اس کے قریب ترین وقت میں وقوع ہونے کے اعتبار سے ہوگا. جس نے اپنی ہتھیلی پر پینٹ یا گوند چپکا دیکھا جو پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روکتا ہو، تو اسے زائل کر کے پھر سے وضو کرنا ہوگا، اور ان ساری نمازوں کو دہرانا ہوگا جو اس نے پینٹ یا گوند کے استعمال کے بعد وضو کرنے سے پڑھی تھی، کیونکہ اس کے استعمال سے پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا، چنانچہ تو اس کا وضو صحیح ہے، اور نہ ہی اس وضو سے پڑھی جانے والی نمازیں. اس حالت میں وضو کا نہ ہونا اس کے قریب ترین سبب یعنی اعضاء وضو پر حائل ہونے کے وقت سے معتبر ہوگا، اس لیے اسے اس کے بعد پڑھی گئی نمازوں کو دہرانا ہوگا. یعنی اس کو یہ یاد ہے کہ اس نے ظہر کی نماز کے بعد پینٹ کیا تھا، اور پینٹ کا کچھ حصہ جو ہے اس کے ہاتھ میں رہ گیا اور اتنا تھک تھا کہ وہ پانی کو پہنچنے سے روکتا ہے، جلد پر لگنے سے روکتا ہے. اور اس عشاء کے بعد جب وہ آرام کرنے گیا دیکھا تو وہ پینٹ اس کے ہاتھ میں موجود ہے. اب اس نے ظہر کی نماز کب پڑھی؟ پینٹ لگانے سے پہلے. فجر کی نماز کب پڑھی؟ پینٹ لگنے سے پہلے. یہ دو نمازیں ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ یہ ٹھیک ہیں. اب عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نمازیں، یہ ٹھیک ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کیا کرے گا؟ پہلے پینٹ کو اتارے گا، پھر دوبارہ وضو کرے گا، اور پھر یہ تین نمازیں دوبارہ دہرائے گا. کون سی؟ عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی. کیوں؟ کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ یہ قاعدہ ہے کہ الاصل اضافۃ الحادث الى اقرب اوقاته، اصل کسی چیز کا پایا جانا اس کے قریب تر وقت میں وقوع ہونے کے اعتبار سے ہوگا. قریب تر وقت کون سا تھا؟ ظہر کے بعد، یعنی عصر کے وقت سے ہی دوبارہ وہ نمازیں پڑھے گا. واضح ہے؟ اچھا، جس نے اپنے کپڑے میں منی دیکھی ہے شام کو، فجر کے بعد اسے احتلام یاد ہے لیکن کپڑے پر اس نے دیکھا نہیں ہے، عشاء کے بعد دیکھتا ہے، اس کی کون سی نماز ٹھیک ہے؟ جو اس احتلام سے پہلے ہے وہ نماز ٹھیک ہے، فجر کی ٹھیک ہے. فجر کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا جب تک اس نے دیکھا ہے. اگر اس نے عشاء کے بعد دیکھا ہے تو چار نمازیں دہرائے گا، غسل کرے گا، طہارت کرنی ہے نا اس نے، اور طہارت الکبریٰ جو ہے وہ غسل سے ہوتی ہے، شرعی غسل کرے گا، پھر باقی ساری نمازیں دہرائے گا جو اس نے اس ناپاکی کی حالت میں پڑھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور مسئلہ لیتے ہیں، کہتے ہیں راستے میں چلتے ہوئے کپڑوں پر کیچڑ پڑ گیا، نماز کے دوران اسے یاد آیا کہ کپڑوں دیکھا اس کپڑوں پر کیچڑ ہے، نماز چھوڑے گا یا جاری رکھے گا؟ کسی اور مثال، کسی جگہ نماز پڑھنے کے بعد شک میں پڑ گیا یہ جگہ پاک تھی یا ناپاک تھی، یا آپ ایک فارم ہاؤس میں جاتے ہیں اور وہاں پر قالین بچھا دیکھتے ہیں اور اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ شک میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں یہ پاک تھا یا ناپاک تھا، تو نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آئیے دیکھتے ہیں. قاعدہ ہے، اس بڑے قاعدے سے، الیقین لا یزول بالشک سے متفرع قاعدہ، الاصل فی الاشیاء الطہارہ، اصل چیزوں میں طہارت ہے. تو کیچڑ جو آپ کو لگا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے، اصل میں وہ پاک ہے، الا یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ ناپاک ہے. یقین کیسے ہوگا؟ اس کی بدبو ہوگی، گٹر کی لائن کبھی خراب ہو جاتی ہے اس سے بھی کیچڑ بن جاتا ہے، تو آپ کو چلتے پتہ چل جاتا ہے کہ گٹر کے پانی ہو، یہ بدبو اس کی وجہ سے. لیکن اگر بارش کے پانی کی وجہ سے یا کسی پانی کے پائپ ٹوٹنے کی وجہ سے پانی پھیل جاتا ہے اور وہاں پہ کیچڑ بن جاتا ہے، تو پانی پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے، تو ناپاکی کہاں سے آئی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیچڑ جو ہے یہ پاک ہے. اور اسی طریقے سے جس نے کسی جگہ پر نماز پڑھی تو وہ جگہ اصل میں پاک ہے، الے کہ اسے یقیناً یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے. تو یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ الاصل فی الاشیاء الطہارۃ، اصل میں چیزیں جو ہے وہ پاک ہی ہوتی ہیں، الا یہ کہ کوئی ہمیں ثبوت مل جائے جو اس پاک چیز کو ناپاکی کی طرف پھیر دے. ایک اور مسئلہ لیتے ہیں، وتر کی نماز واجب ہے یا نہیں؟ یا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ فلان نے مجھے قرضہ دینا ہے 500 ریال کا، ثبوت نہیں ہے، تو کیا شرعاً اسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو 500 واپس کرو؟ آئیے دیکھتے ہیں. چوتھا قاعدہ ہے، فروع قاعدہ سے، بڑے قاعدے سے، الیقین لا یزول بالشک سے، الاصل براءۃ الذمہ، اصل میں انسان کا ذمہ بری ہے یا انسان ذمہ داری سے بری ہے، بری الذمہ ہے، اصل میں ہر انسان بری الذمہ ہے، اس پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اوتر کی نماز واجب ہے، اس کی دلیل ہونی چاہیے. اگر دلیل میں کوئی کسی حدیث یا آیت میں یہ آ جاتا ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر تو واجب ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر شرعاً واجب نہیں ہے, اور اس میں علماء کا اختلاف ہے, اور صحیح قول جو ہے کہ وتر سنہ موقدہ ہے. اور سیدنا عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے, جب کسی نے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے, کہتے غلط کہتا ہے فلان, وتر کی نماز واجب نہیں ہے. اور صحابی یہاں پر یہ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ واجب نہیں ہے. تو یہ وتر کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. مؤکدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اقامت کی حالت میں اور نہ ہی سفر کی حالت میں اس نماز کو چھوڑا ہے. اچھا, جس نے یہ کہا کہ فلاں نے مجھے قرض دینا ہے, عمر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خالد نے اس سے قرض لیا ہے, جسے خالد انکار کرتا ہے. عمر کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ گواہ ہے, تو اصل میں خالد بری سمجھا جائے گا اور اس پر کوئی قرض نہیں مانا جائے گا, کیونکہ اصل میں خالد بری الذمہ ہے. عمر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ خالد کے اوپر اس کا قرض ہے. واضح ہے؟ اتنا کافی ہے؟ بریک لے لیں چھوٹی سی, کیا خیال ہے؟ باقی تین قاعدے انشاءاللہ بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ملتے ہیں.